و رسله، تمام رسولوں کو، تمام نبیوں کو سچا نبی ماننا شرط ایمان، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک. بعض حضرات کے قول کے مطابق 124,000 یا قوم میں جتنے نبی اور رسول گزرے ہیں سب کو اللہ کا برحق نبی ماننا بنیاد ہے ایمان کی. اطاعت اور اتباع ہوگا محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کا، ایمان تمام نبیوں کی نبوت کے ساتھ ہوگا یقینی طور پر. والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان لانا شرط ایمان ہے، قیامت کے دن پر اس بات پر یقین کہ موت کے بعد ایک حیات ہے، برزخ ہے، قبر کا عذاب و ثواب ہے، پھر میدان حشر میں جمع ہونا ہے. بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں، بعض تو قبر کے عذاب و ثواب کا انکار کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ انکار شرط ایمان کے خلاف، ایمان کی شرائط میں سے ہے کہ اسے مانا جائے. بعض کہتے ہیں جی جنت دوزخ میں تو قیامت کے بعد داخلہ ہوگا، تو برزخ تو موت سے لے کر قیامت تک عرصہ ہے. اب آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی لوگ فوت ہوئے، پتہ نہیں کتنا عرصہ گزر گیا، وہ برزخ میں ہے، جو مرتا ہے برزخ میں ہے، تو یہاں عذاب و ثواب کیسا؟ تو سمجھ لیجئے کہ برزخ انتظار گاہ ہے، ساری مخلوق کا حساب و کتاب کے لیے اللہ نے ایک دن مقرر کر دیا، وہ یوم قیامت، قیامت کا دن کہلاتا ہے، ایک ہی دن ہے، خواب وہ ہزاروں برسوں سے بڑا ہو لیکن دن ایک ہی ہے، ایک ہی دن ہوگا. اب وہاں سب کو، مرنے والوں کو انتظار گاہ میں رہائش دے دی جاتی ہے کہ قیامت تک تم یہاں انتظار کرو. جیسے آپ یہاں دیکھتے ہیں کچہریوں میں بھی انتظار گاہ بنی ہوتی ہے، اسٹیشنوں پر بھی، بسوں کے اڈوں پر بھی ویٹنگ روم بنے ہوتے ہیں. اب آپ، میں نے دیکھا کہ عدالت میں دو طرح کی انتظار گاہ ہوتی ہے، مجرم اور قیدی جو آتے ہیں ان کے لیے وہاں حوالات بنی ہوتی ہے، وہ بھی تو انتظار گاہ ہے. وکیلوں کو انتظار کرنا پڑتا ہے، تو ان کے لیے کمرہ، اس میں پنکھے شنکھے کولر لگے ہوئے، اے سی وغیرہ، کرسیاں میز، وہ تو وہاں انتظار کر رہے ہوتے. تو برزخ انتظار گاہ ہے، لیکن جس شعبے کا بندہ جاتا ہے برزخ میں اس کا ایسا انتظام کر دیا جاتا ہے. جس درجے کا بندہ ہے، نیک ہے، جنتی ہے، جس درجے کا جنتی ہے، اس درجے کی نعمتیں وہاں برزخ میں رہائش اسے دے دی جاتی ہے، اعلیٰ کو اعلیٰ، اس سے کم کو کم، اس سے کم کو کم. اسی طرح مجرموں کے لیے وہاں حوالاتیں ہیں، کفر پہ جو مرتا ہے یا اللہ کی گرفت میں آ کے جو مرتا ہے تو اس کے لیے وہاں بھی حوالات ہی ہے، تو اس کے لیے دوزخ کے عذاب وہاں سجا دیے جاتے ہیں. یہ انتظار گاہ کا اہتمام ہے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، القبر روضۃ من ریاض الجنہ و حفرۃ من حفر النیران، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ قبر دو حالتوں سے خالی نہیں، یا جنت کا باغیچہ ہے یا دوزخ کا گڑا. تو جس کھاتے کا بندہ ہو ویسا وہاں انتظام ہو جاتا ہے. جنت اور دوزخ میں داخلہ قیامت کے بعد ہوگا، لیکن انتظار گاہ اس درجے کی بنا دی جاتی ہے، اس پر بھی ایمان ہو. وتؤمن بالقدر خیره وشره، اور یہ بھی ایمان ہو کہ ہمیں پسند آئے اچھی چیزیں، نعمتیں، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں, اور جو ناپسندیدہ چیزیں ہمیں پسند ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے. ہر بھلائی یا ہر مصیبت سب ان کا مالک سب کا وہی ہے. ہم صحت چاہتے ہیں, بیماری آ گئی, بیماری بھی اسی کی طرف سے, صحت بھی اسی کی طرف سے. والقدر خیر ہی و شر ہی, تقدیر میں نیکی برائی, اچھائی برائی, سکھ دکھ سب اللہ کی طرف سے ہے, وہ قادر ہے, سب فیصلے اس کے ہیں. اگر یہ یقین ہو جائے تو زندگی آسان ہو جائے. بیماری آ گئی تو بندہ کہہ سکتا ہے اللہ تیرا جہان ہے, تیرا حکم چلتا ہے, تو نے بیماری بھیج دی, میں کمزور ہوں, مجھ پر رحم فرما, مجھے صحت دے دے. تو بندے کو سکون رہتا ہے. لیکن یہاں یہ نہیں سمجھا جاتا, یہاں یہ کہا جاتا ہے وہ پڑوسن نے جادو کر دیا, فلاں نے تعویذ لکھ دیا, فلاں انہوں نے یہ سمجھا ہوا ہے, کچھ لوگوں کا یہ روزگار اور پیشہ بن گیا ہے, فوراً ان کے پاس جاتے ہیں. اور پھر عجیب بات ہے, پھر مجھے ای میل کرتے, مجھے عمل نے یہ بتایا. میں کہتا ہوں بھائی جب تم ادھر گئے ہو تو مجھے کیوں تنگ کرتے, جب تمہارا اللہ پر ایمان نہیں ہے تو میرا تمہارے ساتھ کیا رشتہ. میرا تعلق تو تمہارا اللہ کے حوالے سے ہے, میں تو تمہیں اللہ کا بندہ سمجھ کر تمہارے ساتھ میرا رشتہ ہے. جب تمہارا تعلق اللہ سے نہیں ہے, عاملوں سے ہے, او جی فلاں نے جادو کر دیا, یار یہ بتاؤ کوئی جادوگر تقدیر الہی میں مداخلت کر سکتا ہے؟ اللہ جس کو صحت دے جادوگر اس کو بگاڑ سکتا ہے, جسے اللہ بیمار کر دے اسے جادوگر ٹھیک کر سکتا ہے؟ تو پھر جاننے کا فائدہ کیا؟ کیا جادوگر خود بیمار نہیں ہوتے؟ ان پر جادو کون کرتا ہے؟ وہ خود مر نہیں جاتے, انہیں کون مارتا؟ وہ کم از کم مرتے تو نہیں یار, اس کا علاج تو کر لیتے. ہمیں جادو تعویذ سکھاتے ہیں تو کوئی ایسا تعویذ دھاگا کر لیتے, نہ مرتے. میں حیران ہوتا ہوں امریکہ سے, کینیڈا سے, برطانیہ سے بہت زیادہ. کل دوحہ قطر سے ایک بچی کا فون تھا, وہ مجھے عاملوں نے یہ خدا کا خوف کرو یار, یہ تم ہی جاہل قوم ہو, یہ تو ان کو تو کافر بھی نہیں مانتے, کوئی انگریز کسی عمل کے پاس نہیں جاتا. جو اللہ کو نہیں مانتے, اللہ کے بندے کو خدا مان کر بیٹھے ہیں, وہ بھی ان کے پاس تو نہیں جاتے. تم اللہ کو مان کر پھر جادوگروں کے پاس جاتے. بل قدر خیر ہی و شر, بھلائی یا نہ بھلائی سب اس کی طرف سے, سکھ دکھ سب اس کی طرف سے. اور اس نے تمہیں دل میں پانچ مرتبہ بات کرنے کی اجازت, بلکہ بات نہ کرو تو ناراض ہوتا ہے. آپ کسی سے مانگنے جائیں اور بار بار مانگنے جائیں تو وہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے, اس کی بارگاہ میں مانگنے جائیں جتنی بار زیادہ جائیں وہ اور خوش ہوتا ہے. پانچ بار تو اس نے لازمی کر دیا کہ ضرور آئیں, اور آپ پچاس بار جائیں نوافل پڑھتے رہیں, بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں, وہ اور خوش ہوتا ہے کہ مانگو اور مانگو اور مانگو. وہ محروم نہیں رکھتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ بھی ہے کہ آپ نے ساری زندگی وصال مبارک تک کسی سوال کرنے والے کو لا نہیں کہا, نہیں نہیں کہا, نہ نہیں کی. اگر اللہ کا رسول اتنا کریم ہے تو اللہ کتنا کریم ہو. تو پھر یہ جادوگروں کے پاس اور جانی, ہاں علاج جو ظاہری ہے, حکیم طبیب ڈاکٹر اس کی اجازت ہے, شرعی طریقہ ہے, علاج کرو. لیکن شفا علاج سے نہیں، شفا وہی دے گا. علاج ایک سبب ہے، ایک ہیلا ہے، اختیار کرو، اللہ سے دعا کرو، اللہ اس میں برکت ڈال، مجھے شفا دے دے. تو یہاں بہت سے لوگ بھٹک جاتے ہیں، مار کھا جاتے ہیں، ایمان یہاں آ کر کمزور پڑ جاتا ہے، اور پھر بڑے خوش ہوتے ہیں جب کوئی بتا دے تمہاری بھابھی نے جادو کیا، بھائی تمہاری فلاں نے جادو کر دیا، بہو پر ساس نے کر دیا، ساس پر بہو نے کر دیا. وہ بڑے پھر خوش ہوتے ہیں، ان سے پیسے بھی دیتے ہیں. اللہ کا خوف کرو، اللہ نے دنیا بنا کر جادوگروں کے حوالے نہیں کر دی، اس کے اپنے دستے قدرت میں ہے. تو یہ ایمان ہو کہ ہر پسندیدہ یا ناپسندیدہ بات، صحت، بیماری، دکھ، سکھ، سب اللہ کی طرف سے ہے. قال صدقت، تو اس نے پھر عرض کی کہ آپ نے سچ فرمایا. دو باتیں ہو گئیں، پہلے اس نے اسلام پوچھا، پھر ایمان پوچھا. پھر اس نے عرض کی، قال اخبرنی عن الاحسان، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے احسان کے بارے بتائیے، احسان کیا ہے. قال ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم یکن تراہ فانہ یراک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کرے جیسے تو اللہ کو رو رو دیکھ رہا ہے. اگر یہ درجہ تجھے حاصل نہیں کر سکتا، تو کمزور ہے، تو کم از کم شرط یہ ہے کہ تجھے یہ یقین ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر تیری کوئی عبادت. یہ احسان ہے. یعنی اسلام کے تین حصے ہیں، اسلام، ایمان، احسان. عقیدہ، عمل اور ذکر الہی، تصوف، احسان و سلوک. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہ کا طرح ہو، گویا جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے. یعنی واقعتاً تو بندہ اس دنیا میں جمال باری کے حصول کا اہل نہیں ہے، یہ آنکھ، دنیا کی آنکھ اس عالم میں اسے نہیں دیکھ سکتی. اللہ کے نبی عظیم المرتبت اولی العزم رسول موسیٰ علی نبی ناو علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کی، بارے الہ، جب شرف ام کلامی سے مشرف ہوئے تو بات کرتے کرتے ایک جذبہ دل میں پیدا ہوا. وہ کہتے ہیں نا، تو سامنے آ، میں سجدہ کروں، تب لطف ہے سجدہ کرنے کا. تو وہ جذبہ اندر جاگا کہ میں بات تو سن رہا ہوں، میں آپ کا دیدار بھی کروں، جمال جہاں آ رہا دیکھوں. قال رب ارنی انظر الیک، یا اللہ حجابات ہٹا دے، مجھے نظر آ، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. اولی العزم رسول تھے، اور بغیر وہی کے براہ راست کلام باری سے مشرف ہوتے تھے. ذوق دیدار بڑھ گیا. فرمایا لن ترانی، فرمایا موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا. اس دنیا میں ان آنکھوں سے جمال باری مم، یہ دنیا فانی ہے، یہ نظر فانی ہے، فانی باقی کا احاطہ نہیں کر سکتا، نہیں دیکھ سکتا. تو پھر معاش کس شمار میں ہم کیسے دیکھ سکتے؟ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تو اللہ کو دیکھ، فرمایا جیسے، یعنی تیری کیفیت وہ ہو کہ جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا. اب یہاں ایک مشکل پیش آتی ہے، وہ مشکل یہ ہے کہ بندہ جو کام کرنا اس کے لیے ناممکن ہو، اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. یعنی بندہ ایسے بغیر جہاز یا چھتری کے نہیں اڑ سکتا، تو اسے کہا جائے بیٹھ کر تصور کو، ہوا میں اڑ رہا ہوں تو نہیں کر سکتا. جو کام ممکن نہ ہو بندے کے لیے، وہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، تصور بھی اس کا ناممکن ہوتا. تو جب دیدار باری اس عالم میں ممکن نہیں ہے تو اس کا تصور کیسے کرے؟ حضور نے تصور نہیں فرمایا کہ تصور کرو، نہیں، آپ نے فرمایا کیفیت وہ ہو جائے جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا، یہی تصوف و سلوک ہے. ذکر قلبی کا ثمر یہی ہے، مراقبات کا حاصل یہی ہے کہ تو اللہ اللہ کر کے باطن کو اتنا روشن کر کہ تجھے حضور حق کی کیفیت نصیب ہو جائے. اس کیفیت کا کوئی ذرا نصیب ہو جائے تو پھر نماز پڑھنے میں مزہ آتا ہے، کوئی خیال سوچے نہیں آتے، پھر مزہ آتا ہے، دل کرتا ہے قیام میں کھڑے رہیں، رکوع ہو تو جی چاہتا ہے ساری عمر رکوع ہی رہے، سجدہ ہو تو اٹھنے کو دل نہیں کرتا. کیوں؟ ایک اندیکھی نظر نہیں دیکھتی مگر وہ دیکھ رہی ہوتی، اس کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے جیسے وہ اللہ کو دیکھ رہی ہے، اسے ایک مزہ آ رہا ہوتا ہے، ایک لطف آ رہا ہوتا ہے، ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے. انتا عبد اللہ کا ان کا ترا ہو، وہ کیفیت آ جائے جو دیکھ کر وارد ہوتی ہے. الفاظ ہی سے مفہوم واضح ہے، انتا عبد اللہ کا ان کا، اس طرح عبادت گویا ایسی کیفیت آ جائے جیسے تو اللہ کریم کو دیکھا، حضور حق نصیب ہو جائے. تو پھر ہی تو سجدے کا مزہ آتا ہے. ہم آتے ہیں نا مسجد میں، ارکان پورے کیے، اٹھے بیٹھے، بھاگے دوڑے، چھونگے مارے مرغ کی طرح اور سجدے کر کے چلے گئے. کیوں؟ دلوں میں ذوق نہیں ہے، دل مردہ ہیں، کیفیات نہیں ہیں، پتہ کوئی نہیں کیا آیا کیا نہیں، جو کوئی ماں باپ نے یا کسی نے سکھا دیا وہ الفاظ پورے کیے، اٹھے بیٹھے چلے گئے، نہ کچھ کھویا نہ کچھ پایا، کوئی کیفیت محسوس نہیں ہوئی کہ نماز پڑھی تو کیا مزہ آیا، کیا حاصل، کچھ بھی نہیں. ارے بھائی، ایک بندے کو وزیر اعظم بلا لیتا ہے، آ جاؤ بھائی آج مجھ سے ملاقات کرو، وہ بڑے شوق سے جاتا ہے، پھر وہ اس کی تواضع کرتا ہے، اس کی ساری بات سنتا ہے، پھر اسے چائے پلاتا ہے، کیک پیسٹریاں کھلاتا ہے، نوکروں چاکروں سے کہتا ہے اسے گیٹ تک چھوڑ کر آؤ. وہ بندہ کیا فیل کرتا ہو؟ اسے کوئی لذت، کوئی خوشی، کوئی فیل ہوتا ہے کہ نہیں؟ وہ جاتی ہوئی اور ہوگا، آتی ہوئی اس کا سینہ پھولا ہوا. تو وزیر اعظم تو ہماری طرح مخلوق ہے، عاجز ہے، محتاج ہے، جسے اللہ بلائے، آؤ آؤ میرے ساتھ بات کر. مؤذن کھڑے کر دیے، آواز دو، دور تک پہنچاؤ، ہیا علی الصلاۃ، ہیا علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز ادا کرو، سب بہتری اسی میں ہے. اللہ خود ہر کارے کھڑے کر کے بلا رہا ہے، آ جاؤ سب آ جاؤ. پھر ہر بندہ اپنی اپنی بات سب کی سن رہا ہے. جب اللہ کریم سے بندہ بات کر کے واپس آئے نکلے تو یار اس میں کچھ خوشی، کوئی فخر، کوئی اس میں بھی ہونا تو چاہیے تسلی کہ بڑا مزہ آیا، بڑی حضوری، بڑا وقت ملا، بہت آج تو مزہ آ گیا. ہمارے ہاں تو کچھ نہیں ہوتا. ہم تو جاتے ہیں تو تنگ پڑ جاتے ہیں، یا مولوی جی نماز پڑھاؤ بھی صحیح، یار بیٹھے بیٹھے جم گئے ہیں، رکعتیں لمبی نہ کرو یار، پوری پوری پڑھاؤ، اٹھے بیٹھے سلام پھیرا، یہ جا وہ جا، دعا بھی راستے میں مانگ لیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اللہ اللہ، ہم رسم ادا کرتے ہیں، حقیقت صلات سے غافل ہیں. تین رکن ہیں اسلام کے، اسلام، ایمان اور احسان. ایمانیات عقیدہ، اپنا فقہ، اعمال، عقیدہ، اعمال، فقہ اور احسان، ذکر قلبی، کیفیات باطنی، یہ تین ضروری ہیں. فرض تین ہے مغرب کی نماز کے، کوئی ایک رکعت نہیں پڑھتا، دو روز پڑھتا رہتا ہے نماز ہو جائے گی. اسی طرح اسلام کا بھی ایک رکن چھوڑ دیا جائے تو مکمل نہیں. تو پہلے لوگوں سے چھوٹ جاتا تھا، اب زمانہ اتنے دور چلا گیا ہے کہ لوگ اس پر تنقید کرتے ہیں اور ثبوت مانگتے ہیں. وہ جو دو رکن پہلے آپ کو کس نے بتایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو تیسرا رکن بھی تو وہی ارشاد فرما رہے ہیں، اور ثبوت کیا چاہیے؟ جس ہستی نے تمہیں ایمان اور عقیدے سے مطلع کیا، جس ہستی نے تمہیں فقہ اور اعمال کا سارا خزانہ دیا، وہی تو فرما رہا ہے کہ تو جب کھڑا ہو تو وہ حضوری کی کیفیت تجھ پر وارد ہو جائے، جیسے تو اللہ کو روبرو دیکھ رہا ہے. وہ ایک کیفیت اندر، دل میں، سینے میں، وہ انوارات، وہ تجلیات، وہ کیفیات وارد ہو جائیں. اور اگر یہ اتنا حوصلہ نہیں تجھ میں کہ تو یہ کر سکے، تو مراقبے کی کم از کم حد یہ کہ تجھے یہ یقین ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا. یہ بھی نہیں تو پھر کوئی ضروری نہیں، پھر کیا فائدہ تیری نماز؟ اور اگر ہم چار بندے بھی اکٹھے ہو جائیں تو ہم بڑے ارکان آرام سے ادا کرتے ہیں کہ یہ کہیں گے اس نے کیا کیا ہے، نہیں یہ کہیں ٹھیک پڑی ہے. اگر ہمیں یقین ہو اللہ کریم دیکھ رہے ہیں تو کیا ہم نماز مزے سے، سکون سے پوری سمجھ کر نہیں پڑھیں؟ یہ کم از کم درجہ ہے کہ یہ یقین تو ہو کہ اللہ کریم مجھے دیکھ رہے ہیں. تو بڑی تفصیل لکھی ہے علماء حق نے، وہ فرماتے ہیں کہ احسان و سلوک جو ہے یہ دین کا جز ہے، اور یہ تین جز حدیث، جیسے حدیث جبریل کہتے ہیں، مشہور حدیث جبریل سے، ایمان یعنی عقائد، اعمال اور کیفیات قلبی، تصوف و سلوک، یہ تینوں تین رکعتوں کی طرح ہیں. جس طرح تین وتر ہیں، کوئی دو پڑھ لے تو وتر نہیں ہوتے، تین فرض ہیں مغرب کی، کوئی دو پڑھ لے نماز نہیں ہوتی. اسی طرح اگر تیسرا رکن چھوڑ دیں گے تو جیسے آپ نے پڑھی جیسے نہ پڑھی نماز ادا نہیں ہوتی، آپ کا اسلام مکمل نہیں ہوگا. یہ تینوں ایک سے ضروری ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تینوں اشد ضروری ہیں. اگر کسی نے احسان و سلوک اور تصوف پہ محنت کی لیکن اس نے فقہ نہیں پڑھی تو فرمایا زندیق ہو جائے گا، بے دین ہو جانے کا خطرہ ہے اس کو. اگر کسی نے فقہ پڑھ لی، ساری عمر عمل کرتا رہا اور تصوف نہیں پڑھا، بدکار ہو جائے گا. سارا ظاہری علم پڑھ لیا، علوم باطنی کیفیت قلبی حاصل نہیں کی، تو امام مالک فرماتے ہیں کہ بدکار ہو جائے گا، گناہگار ہو جائے گا، گناہ کرے گا. اگر کسی نے دینی علوم بھی حاصل کیے، کیفیات قلبی بھی حاصل کی، تو اس نے علم کا حق ادا کیا، وہ اللہ کا بندہ بنے گا. اور یہ سب کچھ آج ہمارے سامنے ہم دیکھ رہے ہیں. سو یہ ضروری ہے کہ دلوں کو روشن کیا جائے. تعلیم کے لیے اگر مدارس اور علماء کے پاس جانا ضروری ہے، تو حصول کیفیات کے لیے کسی شیخ کامل کی خدمت میں جانا بھی اتنا ہی ضروری ہے. قرآن کریم، حدیث، فقہ استاد سے پڑھی جاتی ہے، تو کیفیات قلبی اور بھی نازک معاملہ ہے، یہ بھی کسی شیخ کامل سے سیکھی جائیں گی. لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹ گیا ہے. اب تو اول تو لوگ کرتے ہی نہیں ہیں. جو کچھ تھوڑا بہت ذکر کرتے ہیں پھر مجھے ای میل آتی ہے خواتین کی بھی مردوں کی بھی، بڑی حیرت ہوتی ہے. جواب کوئی نہیں دیتا، چپ کر جاتا ہوں، پڑھ لیتا ہوں. جی آپ توجہ کریں، میرا ذکر نہیں ہو رہا. خوف خدا کرو. مشائخ رحمت اللہ علیہم اجمعین کی توجہ ہوتی ہے، میری نہیں ہوتی. میں تو ایک وسیلہ اور ذریعہ ہوں. مشائخ بالا کی بارگاہ نبوی تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ہوتی ہے. بارش یکساں برستی ہے، جل تھل کر دیتی. کھیت جوتنا، اس میں ہل چلانا، اس کے بنے بنانا، اس میں کھاد ڈالنا، بر وقت بیج ڈالنا، اس کے چوکیداری کرنا، یہ کاشتکار کا فرض ہے. پھر پھل اللہ دیتے. تو بارشیں برستی رہیں اور آپ لکھتے رہیں بارش برسانے والے کو، میری زمین میں ہل بھی چلا جا، میرے کھیت میں باڑ بھی لگا جا، یہ کچھ طریقہ ہے؟ مشائخ کی برکات کی مثال بھی بارش کی مانے. یہ دل ایک کھیتی ہے، اس میں بننے تو آپ نے بنانے ہیں، ہل تو آپ نے. جو دنیا کے سارے کام آپ کر لیتے ہیں، جب ذکر کی واری آتی ہے کہتے ہیں آپ ہوتا نہیں. ہوتا نہیں، ہوتا ہے، آپ کرتے نہیں. یہ انسانی مزاج ہے. ہمارا ایک بزرگ تھا، بابا دور سے رشتہ دار تھا، بہت بوڑھا آدمی تھا، تو غریب حکا پیتا تھا اور اسے عادت تھی کہ 24 گھنٹے حکا سا، رات کو سوتا بھی حکا پی کر سوتا اور نیا اس میں آگ شاگ رکھ کے چارپائی کے قریب آدھا گھنٹہ آگ لگی، پھر اونگ آئی، پھر اٹھ بیٹھا، پھر حکے بڑکایا، پھر لیٹ گیا، پھر جاگ آ گئی، پھر اٹھ کر حکا پی لیا. اور چائے کا دیگچہ بنا رکھتا تھا اور اس کے نیچے تھوڑا سا بھوسا ڈالا گرم کی، پیالہ چائے کا پیا، حکا پیا، بابا جی پھر سو گئے، پھر اٹھ گئے آدھے گھنٹے میں، پھر چائے پی، پھر حکا پی. ایک دفعہ اسے گھر والوں نے کہا کہ بابا کچھ خوف خدا کرو، کم از کم روزہ تو رکھا کرو، اللہ کو جواب دینے قبر میں کیا کرو گے؟ یہ حکے کو چمتے رہتے، حکے ہی پیتے رہتے، روزہ تو رکھا کرو. وہ ہر وقت حکا پیتا تھا، روزہ کب رہتا تھا اس؟ ہاں اس نے کہا آخری عمر ہے، بہت بوڑھے ہو گئے ہیں، اس سال روزے رکھیں گے. لیکن اگر رات ہو روزہ رہتا نہیں. یہ نہیں کہتا میں ہی رہتا، کہتا روزہ نہیں رہتا. یعنی جرم روزے کا ہے کہ وہ رہتا نہیں. وہ سحری کو کھانا شانا کھایا، اذان تک حکا رج کے پیتا رہا، اذان ہوئی تو بابا سو گیا، روزہ رکھ. اب جب آنکھ کھلی 7-8 بج رہے تھے، بابا اٹھ بیٹھا. ہاں بھائی سناؤ، سورج کہاں پہنچا؟ انہوں نے کہا بابا ابھی تو سورج نکلا ہے. اچھا آدھا گھنٹہ اور اس سے انتظار کرو. کہاں پہنچا؟ انہوں نے کہا جی ابھی تو سویر ہے بابا، 8 بجے ہیں. پھر یہ نہیں رہتا. میں نے تمہیں کہا تھا یہ نہیں رہے گا، یہ نہیں رہتا. آخر 10 بجے بابے نے روزہ توڑ دیا. ابھی تک سورج صبح پہ کھڑا ہے تو پھر شام کب ہوگی؟ تو یہ کہتا یہ تھا کہ یہ نہیں رہتا. اپنی غلطی نہیں مانتا تھا کہ میں روزہ نہیں رکھتا، کہتا تھا یہ روزہ نہیں رہتا. یعنی غلطی رمضان کی ہے کہ وہ رہتا ہے. یہی حال ہمارے دوستوں کا ہے، ذکر نہیں کرتے اور کہتے ہیں آپ زور سے توجہ کریں. خدا کے بندو، جب آپ ذکر کر، آپ ریسیونگ اینڈ پہ ہو، آپ اپنا ریسیور رکھ کے بند کر کے بیٹھے ہو، تو یہاں سے زور کون لگاتا ہے؟ پھر شیخ کو تلقین کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر وہ یہ کام نہیں کرتا تو شیخ ہے ہی نہیں. شیخ ہونے کا تو مقصد ہی یہ ہے کہ برکات تقسیم کرے جو من جانب اللہ آتی ہیں. ایسے حضرات بھی ہیں جن کے اعلی مقامات ہیں اور انہیں توفیق، انہیں یہ قوت نہیں ہے کہ آگے تقسیم کریں، تو کوئی انہیں شیخ نہیں بناتا. سارے اولیاء اللہ شیخ نہیں ہوتے، اپنی کیفیات ہیں، دوسرے کو نہیں دے سکتے. تو انہیں تو کوئی شیخ نہیں بنا تھا. شیخ ہوتا ہی وہ ہے جس کے پاس برکات الہی جو ہوں اور فیوضات نبوی جو ہوں, مراقبات اور کیفیات ہوں, وہ آگے تقسیم کر سکے. اس کا کام ہی یہی ہے. آپ اسے تلقین کرتے ہیں, آپ کو ذکر نہیں. کمال ہے جی, مجھ ذکر نہیں ہوتا, یعنی میرا گناہ نہیں ہے, میں تو کرتا ہوں, وہ ہوتا نہیں. کمال ہے. یہ بابے والا عذر ہے نا, کہتے ہیں ذکر نہیں ہوتا. بھی کرو تو ہو, کھانے بازار سے کھاتے ہو جن میں حرام اور گائے کے گوشت کی جگہ گدھے کا اور مردار جانوروں کا ہوتا ہے. ہمیں حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ بازار کے کھانوں سے منع فرماتے تھے. اس زمانے میں گدھے نہیں ذبح کیے جاتے تھے, ہر چیز حلال ہوتی تھی. تو فرماتے تھے, یار یہ جو تم کام کر رہے ہو نا, صفائی کلب کا یہ بڑا ناز ہو گیا. جو کھانے دکانوں پہ لگے ہوتے ہیں نا, ان پہ جن میں خریدنے کی استطاعت نہیں ہوتی, غریب لوگ گزرتے ہیں, ان کی حسرت بھری نظر پڑتی ہے. دیکھتے تو وہ بھی ہیں, وہ خرید نہیں سکتے, تو ان میں نوست آ جاتی. تو کھانا گھر سے کھایا کرو, ہوٹلوں سے نہ کھاؤ. آج گھروں میں کوئی پکاتا ہی نہیں, کھاتی دنیا ہوٹلوں سے. کوئی پتہ نہیں حلال ہے حرام ہے. برگر کھانے کے شوقین ہیں, یہ نہیں پوچھتے کس میں ہے کیا. وہ اگلے دن میں دیکھ رہا تھا, وہ مشین لگی ہوئی ہے, وہ مشہور برگر, مجھے اس کا نام یاد نہیں, جس میں وہ بن کے آتا ہے. تو اتنے اتنے چوزے تھے زندہ, وہ اس میں مشین میں ڈالے جا رہے ہیں. وہ اسے پروں, اس کی بیٹ شیٹ, انتوجری سمیت قیمہ بنا کے آگے نکال رہی ہے. وہ بالکل اس کو ایسے پیس دیتی ہے جیسے ہر چیز خاک ہو گئی. وہ اس برگر میں وہ ڈالا ہوا ہوتا ہے. کہتے ہیں بڑا مزیدار ہوتا ہے. حرام جو ہے تو مزہ تو ہوگا اس میں. ہاں کوئی مزہ ہے ہی حرام میں, تو لوگ اس کی طرف لپکتے ہیں. تو یہ ساری احتیاطیں, بروں کی مجلس سے بچنا, برے کاموں سے بچنا, بری سوچ سے بچنا, بری باتیں سننے سے بچنا, احتیاط کرنا. ہمیں حضرت رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے کہ نماز با جماعت پڑھو, لیکن جماعت کے ساتھ فرض پڑھاؤ. تو مسجد میں الگ بیٹھ کے ذکر کرتے رہا کرو, جماعت کھڑی ہو, نماز جماعت سے پڑھو. سنتیں بہتر ہے گھر جا کر پڑھو یا مسجد میں بھی الگ پڑھو. یہ جو لوگ نماز کے لیے بھی آ جاتے ہیں, ان پر بھی نحوست ہوتی ہے, ان کے پاس بیٹھنے سے نحوست پڑتی ہے, کیفیات کم ہو جاتی ہے. کیونکہ وہ کیفیات باطنی کسی کو آگاہ ذکر تو نہیں کرتے. تو کہاں یہ بات, کہاں آج کے میلے ٹھیلے, بازاروں کی رونقیں, ناچ گانے, ہر بار آدمی ادھر مصروف ہے. تو بھائی کیفیات باطنی تو بڑا نازک معاملہ ہے, بڑی احتیاط چاہتی ہیں, بڑی محنت چاہتی ہیں اور بڑی حفاظت چاہتی ہیں. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز جو اب ادھر دین کا ایک رکن ہے. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کا طرح ہو, کیفیت تیری وہ ہو جائے جیسے تو اللہ کو روبرو دیکھ رہا ہے, اللہ کریم سامنے ہیں اور تو قیام اور رکوع سجود کر رہا. یہ اصل نماز. اگر تجھ میں یہ ہمت نہیں ہے, تو کم تر یہ ہے کہ تجھے یقین ہو کہ اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے, پھر بھی تیری نماز صحیح ہے. لیکن یہ کم تر, اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر اٹھک بیٹھک ہے, پھر اٹھتے بیٹھتے رہو, ایکسرسائز ہو جائے گی. تو یہ باتیں ابھی تو یہ حدیث مبارک رہتی ہے, انشاءاللہ آگے اس کی تکمیل ہوگی. کچھ اس حصے میں جو عرض کر رہا ہوں یہ بھی رہ گیا, 10 منٹ اوپر چلے گئے ہیں. اللہ پاک خیر کرے, خیر ہو. اللہ کریم ہمیں توفیق دے کہ ہم حضور کے ارشادات عالیہ کو اپنا سکیں, عمل کر سکیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.